السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتباع سنت کے مسائل. آج سے ہم کتاب کا ایکچوئل باب کا آغاز کریں گے, نیت کے مسائل. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعها وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اطاعني دخل الجنه, رواه البخاري. اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ بخاری کی روایت ہے. سبحان اللہ. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ کتاب پڑھنے کا مقصد ہی ہمارا یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں, آپ کی اتباع کریں, آپ کے قدموں کو فالو کریں, آپ کے فٹ اسٹیپس کو فالو کریں اور جنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی ہم حاصل کر سکیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس کامیابی کے لیے جو شرائط ہیں وہ یہی ہیں کہ ایک اللہ پر ایمان اور دوسرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. تو آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی خوشخبری دی گئی ہے کہ اطاعت کا بدلہ جنت میں داخلے کی صورت میں بتایا گیا ہے. اور پھر ہر کام کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نیت سے آغاز ہوتا ہے, اور زیادہ تر محدثین نے اپنی کتاب کا آغاز نیت سے کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر تم کوئی کام دکھاوے کے لیے کرو گے, اگر کوئی کام تم شہرت کے لیے کرو گے, تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس. اسی لیے اپنی نیت کو خالص کرنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ آپ ہر دفعہ منہ سے بول کر ہر بار نیت کرے کہ میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں, میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہی ہوں, میں نے یہ کام اللہ کے لیے کیا تھا. اس طرح سے بار بار بولنا نہیں ہے, لیکن آپ کی نیت دل میں کافی ہوگی. کیونکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے, اور چونکہ نیت نوا سے نکلا ہے. نوا عربی زبان میں گٹھلی کو کہتے ہیں, اور گٹھلی کہاں ہوتی ہے؟ اندر ہوتی ہے. یہ جو بیج ہوتا ہے, بیج کہاں ہوتا ہے؟ زمین کے اندر ہوتا ہے. تو نیت کسی کو نظر نہیں آتی, یہ خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ یہ کام کس لیے کیا گیا تھا. اس لیے یہ حدیث ہر جگہ پہلے بیان کی جاتی ہے, اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه, رواه البخاری. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی. لہذا جس شخص نے دنیا حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کی, اسے دنیا ملے گی, اور جس نے کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی, اسے عورت ہی ملے گی. بس مہاجر نے جس مقصد کے لیے ہجرت کی, اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے سمجھی جائے گی. سبحان اللہ, دیکھیں کتنا کلیئر کٹ یہاں بتا دیا گیا ہے. اور اسی بنا پر امام بخاری نے اپنی پہلی کتاب میں, یعنی جب انہوں نے اپنی صحیح بخاری لکھی جو سب سے مشہور ان کی کتاب ہے, تو اس کتاب میں پہلا باب تو وہ لائے ہیں وحی کا, کہ وحی کیسے نازل ہوتی تھی. لیکن اس باب میں بالکل ہی اس ٹاپک سے الگ حدیث لائے ہیں, اور وہ ہے نیت کی حدیث. اور امام بخاری کا یہ جملہ بہت مشہور ہے کہ میں نے اپنی اس کتاب کو اپنے اور اللہ کے بیچ حجت بنایا ہے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ کیا خلوص نیت سے انہوں نے لکھا ہوگا. یعنی وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن بتائے گا کہ میں نے یہ کتاب کس لیے لکھی. یہ بہت بڑی بات ہے. آپ دیکھیں کہ کیا ہمارا کوئی عمل ایسا ہے جو ہم کہہ سکیں, دعویٰ کر سکیں. تو وہ کہتے کہ میں نے اس کتاب کو اپنے اور اللہ کے درمیان حجت بنایا ہے. سبحان اللہ, اور یہ ان کے خلوص ہی کا نتیجہ تھا کہ آپ دیکھیں کہ آج تک ہر جگہ, ہر مدرسے میں, ہر دینی محفل میں صحیح بخاری پڑھی جاتی ہے. تو ہم جو بھی کام کریں, یہ میں اور آپ جو سیکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, تو ہم خالص اللہ کے لیے کریں, لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں, شہرت کے لیے نہیں, ریاکاری کے لیے نہیں. اور اسی لیے پھر کہا گیا ہے کہ جس نے دکھاوے کا کام کیا اس نے شرک کیا. تو اگر کوئی نیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر کرتا ہے, اور یہاں ہجرت کی بات کی گئی, کیونکہ اس وقت ہجرت ایک ایسا کانسیپٹ تھا کہ تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کوئی بھی, کسی کے ذہن, کس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا یہ کہ کوئی بھلا دین کی خاطر اپنا گھر بار شہر چھوڑ دے. ہاں, اگر کوئی انسان عورت کے لیے کرتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اللہ کی خاطر جس نے چھوڑا گھر بار, تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی اس زمانے میں. تو لہٰذا اسی لیے جس مقصد کے تحت جو سفر کرے گا یا نیت کرے گا تو وہ اس کو اسی حساب سے ملے گا. ایک اور حدیث ہے, نبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولیکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم. رواہ مسلم. ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تمہاری شکل و صورت اور مالوں کی مقدار کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے, یعنی خلوص کو. بہت ہی مشہور حدیث ہے یہ, اور آپ لوگ انڈر لائن کریں, کوشش کریں کہ اس کے کچھ الفاظ تو آپ کو یاد ہوں. کم از کم یہاں سے ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولیکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم, کہ اللہ تعالیٰ چہرہ دیکھ کر فیصلہ نہیں فرمائے گا اس دن قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی مال و دولت کی بنا پر نہیں بخشے گا. آپ کو یاد ہوگا اگر مال و دولت کی بنا پر ہی اللہ تعالیٰ کو بخشنا ہوتا تو پھر فرعون اور حامان اور قارون اور ان سب سے بڑھ کر دولت بھلا کس کے پاس تھی. اور اگر اللہ تعالیٰ کو صورت ہی دیکھنی تھی تو ہم سب جانتے کہ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے گزرے ہیں. جیسے ابو لہب کے بارے میں آتا ہے کہ بہت ہی سرخ و سفید چہرہ تھا اس کا, لیکن آگ میں وہ چہرہ جلے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی دشمنی کی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو صورتوں سے کوئی مطلب نہیں ہے, کیونکہ بنائی ہوئی صورتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو مال سے بھی کوئی دلچسپی نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کا عطا کیا ہوا مال ہے. اللہ تعالیٰ تو ایکچولی کیا دیکھتا ہے؟ ہماری نیت, ہمارا خلوص, ہمارا اخلاص, کہ ہم کس نیت سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور یہی چیز آپ دیکھیں کہ ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر کریں, کسی نام و نمود کے لیے, نمائش کے لیے نہ کریں, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کریں, لوگوں کی تعریف سننے کے لیے نہ کریں. اور اگر کوئی تعریف کر بھی دیتا ہے تو اس پر ہم کو دعا سکھائی گئی ہے, اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واغفر لی ما لا یعلمون واجعلنی خیر مما یظنون. اے اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے, اور جو یہ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں اور جو میرے بارے میں نہیں جانتے اس پر مجھے بخش دے, اور جو یہ میرے بارے میں سمجھتے ہیں اور مجھے ان کے گمان سے بہتر بنا دے. تو یہ دعا ہم کو سکھائی گئی ہے. پھر آگے دیکھیے, آگے کی پیج پر آئیے. تعریف السنہ, سنت کی تعریف, یعنی ڈیفینیشن آپ کہہ سکتے ہیں. تو آپ اس کو بھی انڈر لائن کریں. سنت کا لغوی معنی, یعنی ڈکشنری معنی تو طریقہ یا راستہ ہے, ٹھیک ہے؟ ڈکشنری معنی, لغوی معنی سنت کا طریقہ یا راستہ ہے, وہ کیسا بھی راستہ ہو. اور شرعی اصطلاح میں, یعنی اصطلاحی تعریف اس کی, اسلامک ٹرمینالوجی میں سنت کا مطلب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اصطلاحی معنی میں آئے گا کہ سنت کا مطلب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, ٹھیک ہے؟ تو آئیے حدیث دیکھتے ہیں کیوں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے سنت کا. عن ابی جحیفہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سن سنة حسنة فأمل بها بعده كان له أجره ومثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن سن سنة سيئة فأمل بها بعده كان عليه وزره ومثل أوزارهم من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. رواه ابن ماجہ, حدیث صحیح. یعنی اس حدیث کو یہاں پر بطور دلیل لایا گیا ہے کہ سنت کا معنی طریقہ یا راستہ کیوں ہے, کیونکہ اس حدیث میں اللہ کے رسول نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں. اور یہ الفاظ کس معنوں میں آئے ہیں, یہ کن معنوں میں آئے ہیں؟ ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا اور اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا تو جاری کرنے والے کو اپنے عمل کا ثواب بھی ملے گا اور اس اچھے طریقے پر چلنے والے دوسرے لوگوں کے عمل کا ثواب بھی ملے گا, جبکہ عمل کرنے والے لوگوں کے اپنے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی. سبحان اللہ, کتنا مہربان ہے ہمارا رب, آپ دیکھیں. اور جس شخص نے کوئی برا طریقہ جاری کیا جس پر اس کے بعد عمل کیا گیا تو اس پر اپنا گناہ بھی ہوگا اور ان لوگوں کا گناہ بھی جنہوں نے اس پر عمل کیا, جبکہ برے طریقے پر عمل کرنے والے لوگوں کے اپنے گناہوں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. یہاں کوئی بدعت کی بات نہیں کی جا رہی ہے, بلکہ یہاں کیا بات کی جا رہی ہے کہ سنت ہی میں سے کوئی, جیسے کہ کوئی سنت ختم ہو گئی ہو یا کوئی اچھا کام ہو, جیسے پریسائز کر کے حدیث میں اس کے الفاظ تو نہیں ہوں لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ پانی کا انتظام کر دینا. اب پانی کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے, کہیں پر آپ نے راستے میں نل لگا دیے, کہیں آپ نے پانی کا ایک ڈسپینسر رکھوا دیا پلوانے کے لیے, یا آپ نے راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹانے کا انتظام کر دیا, یا راستوں میں آپ نے سرائے بنا دیے, مہمان خانے یا اس طرح کے, جس سے لوگ سفر کے دوران جس سے فائدہ اٹھا سکیں. تو یہ سب کیا ہے؟ اچھا طریقہ. یعنی یہاں پر جو ہے عبادات کی بات نہیں کی جا رہی ہے, کیونکہ جو اذکار اور جو وظائف اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیے بس ہمیں وہی کرنا ہے. ہمیں لوگوں کے بنائے ہوئے اذکار اور وظائف نہیں کرنا ہے، وہ تو کیا ہو جائے گا، بدعت ہو جائے گی۔ لہٰذا کوئی آلریڈی جو قرآن اور حدیث میں کام بتایا ہوا ہو لیکن اس کے الگ الگ فارمز ہو سکتے ہیں، الگ الگ اس کے طریقے ہو سکتے ہیں، تو اسی طریقے کو جس نے جاری کیا تو اس کو خود بھی اجر ملے گا اور جو اس کو فالو کرنے والے تھے ان سب کے اجر کا بھی وہ مستحق قرار پائے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہی ہماری نیکی کی طلب اور تڑپ ہوتی ہے نا نیکی کے راستے میں، کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں نیکی کے راستے پر خود بھی چلنے والا بنائے اور ہمیں دوسروں کو بھی اس راستے کی طرف لانے والا بنائے۔ اور کیوں وہ دعا سکھائی گئی ہے کہ وجعلنا للمتقین اماما، کہ بنا دے ہمیں متقیوں کا امام۔ کیوں؟ اے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کا امام بنا دے کہ میں جس راستے پر چلوں نیکی کے تو وہ لوگ مجھے اس نیکی کے راستے میں فالو کرنے والے بنے، تاکہ میں ایک طرح سے لیڈر ہو جاؤں ان کا، یعنی میں پہلا وہ شخص ہوں یا میں پہلی وہ پرسن ہوں رہوں جو میں نے نیکی کا کوئی راستہ اپنایا تو مجھے دیکھ کر لوگ بھی اس کو فالو کرنے والے بنے، تاکہ ان سب کا اجر بھی پھر مجھے ملتا رہے انشاءاللہ۔ اور آپ سوچیں کہ جن لوگوں نے نیک کام کر کے کیا، جیسے جو محدثین تھے، اگر آپ دیکھیں ان کی خدمات، یہ آج ہم کتاب پڑھ رہے ہیں اور یہ احادیث میں نیچے جو صحیح کا لفظ ہے اور حسن کا لفظ ہے، یہ کس کی محنتوں کا نتیجہ ہے؟ یہ محدثین کرام کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اگر وہ چھان پھٹک نہ کرتے، تحقیق نہ کرتے اور حدیث کے بارے میں ان کو اتنا فہم و ادراک نہ ہوتا تو آپ سوچیں کہ آج ساری چیزیں خلط ملت ہوئی ہوتی، جھوٹی حدیثوں کو ہم کیسے پہچانتے یا کیسے ہم اس کو پرکھتے۔ تو محدثین نے ہمیں سب تحقیق کر کے بتا دیا، کتابیں لکھ دیں، ویسی احادیث لکھ دی کہ کون سی احادیث غلط ہیں کون سی صحیح ہیں، الحمدللہ۔ تو یہ کتنا بڑا کام تھا۔ تو اب جو محدثین نے یہ کام کیا دین کی خدمت کا، احادیث کی خدمت کی، اب ان کو اجر ملتا جا رہا ہے۔ اب جتنے لوگ پڑھتے رہیں گے بعد میں، جتنے لوگ فالو کریں گے حدیث لکھنے لکھانے کو، تو وہ محدثین کو بھی ان کا کچھ نہ کچھ اجر ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ پھر کسی کو لکھنا سکھا دینا، کسی کو پڑھنا سکھا دینا، کوئی اچھا مدرسہ قائم کر دینا، کوئی مسجد بنا دینا، مسجدوں میں دریاں ڈلوا دینا، یا آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مسجدوں میں چٹائیاں ہوتی ہیں، کچھ مسجدوں میں کارپیٹس ہوتے ہیں۔ تو بہرحال جہاں جس علاقے میں جیسا ہو سہولت، اس حساب سے وہاں کے لوگوں کو اللہ کے دین کی وجہ سے، یہ اللہ کے دین کے لیے جس پر ان کے لیے چلنا آسان ہو جائے، تو اس راستے کے لیے ان کو آسانیاں پرووائڈ کرنا، یہ سب دراصل اچھے طریقے میں آئے گا۔ من سن سنتن حسنتن فعمل بها، تو اگر کوئی اچھے طریقے کو آپ جاری کرتے ہیں، کوئی نیک کام کی آپ شروعات کرتے ہیں اور آپ کو دیکھ کر بہت سارے لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، تو یقین جانے کہ اس سے بڑھ کر کامیابی کا سودا یا کامیاب بزنس اور کوئی نہیں ہے۔ تو ایسے طریقے آپ سوچیں جس سے آپ کوئی اچھا نیک کام شروع کریں اور آپ کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی فالو کریں اس کو، تاکہ آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بن سکیں۔ تو شرعی اصطلاح میں سنت کا مطلب ہے اللہ کے رسول کا طریقہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ انس بن مالک کہتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے طریقے پر چلنے سے گریز کیا وہ مجھ سے نہیں۔ تب یہاں پر اللہ کے رسول نے جو الفاظ استعمال کیے کہ ان سنتی، میرے طریقے پر، تو یعنی اس سے کیا مطلب ہے کہ پھر سنت کی ڈیفینیشن کیا بن رہی ہے؟ کہ اللہ کے رسول کے طریقے پر، اللہ کے رسول کی سنتوں کو فالو کرنا، یا اللہ کے رسول نے جو کام کی ہیں آپ کے طریقے کو فالو کرنا، دراصل یہی سنت ہے۔ تو اس لیے یہ اس کے اصطلاحی معنی ہے۔ تو یہ سنتی کا لفظ دراصل خود اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے میرے طریقے سے منہ موڑا یا بے رغبتی برتی یا اعراض برتا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو سنت کا مطلب پھر ہوا آپ کا طریقہ۔ اب سنت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ الگ الگ طریقوں کی ہوتی ہے، یعنی سنت ایک تقریری ہے، ایک قولی ہے، ایک فعلی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ، محدثین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کیٹیگرائز کیا ہے، الگ الگ احادیث کو چن کر الگ الگ سیکشن بنائے ہیں، اور اس میں اس کو ڈیفائن کیا ہے کہ یہ احادیث کون سی کہلائیں گی۔ جیسے کہ بعض وقت ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام کوئی کام کرتے، اور جب اللہ کے رسول سے اس پر کچھ نہ کہتے بلکہ آپ اسے دیکھتے، یا تو اس کو سراہتے، اس کی تعریف کرتے، یا مسکرا دیتے، یا خاموش رہتے، تو ایکچولی کام تو تھا وہ صحابہ کا، لیکن آپ کا اپروول تھا اس کے لیے۔ تو ایسی حدیث تقریری کہلاتی ہے۔ پھر جو احادیث آپ نے بول کر، یعنی اپنی زبان سے کہیں، وہ قولی کہلاتی ہیں، اور ایسی حدیثیں کم ہیں۔ اور جو کام آپ نے کر کر دکھایا خود اپنی ذات سے، اپنے آپ سے، تو ایسی حدیثیں فعلی کہلاتی ہیں، فعلی حدیثیں، اور یہ زیادہ ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے زیادہ دکھاتے تھے، بولتے کم تھے۔ آج ہمارا کیا معاملہ ہو گیا ہے؟ آج ہم بولتے زیادہ ہیں اور عمل کم کر کے دکھاتے ہیں، جبکہ ہماری سنت، ہمارے رسول کی سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولا کم اور پریکٹیکلی زیادہ کر کے دکھایا، تاکہ لوگوں کو موٹیویشن ہو۔ تو حدیث دیکھتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ارشاد مبارک، یعنی جو آپ نے زبان سے ادا کیے ہوں، سنت قولی کہلاتا ہے، جس کی مثال دی جا رہی ہے نیچے۔ عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یستحل الطعام الا یذکر اسم اللہ علیہ، رواہ مسلم۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال سمجھ لیتا ہے۔ اب پہلی بات تو یہاں پر یہ حدیث سے ہمیں یہ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ یہاں ہر چیز کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا چاہیے، اور خصوصاً کھانا کھانے سے پہلے۔ ادروائز اگر آپ کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں کہتے تو شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال سمجھ لیتا ہے، یعنی بظاہر تو وہ جا رہا ہوتا ہے آپ کی زبان سے، آپ کے منہ سے، آپ کے پیٹ میں، لیکن ایکچولی وہ شیطان اس سے موٹا تازہ ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے اس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا تھا۔ اور جس چیز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے تو ظاہر سی بات ہے وہ کس کی ہو جائے گی؟ شیطان کی، کیونکہ یہی تو کرنے کے لیے وہ آیا تھا، اسی بات کا تو اس نے چیلنج کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دے۔ اللہ تعالیٰ کو رب بھی مانتا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خالق اور مالک بھی جانتا تھا، اور آخرت کے دن کے اٹھائے جانے پر بھی یقین تھا اس کو۔ اور آج کیا آپ دیکھیں کہ نام نہاد مسلمان، کہ جن کو ایک تو وہ ہیں بالکل لبرل، یعنی لبرٹی کے نام پر اپنے آپ کو بالکل ہی جنہوں نے شتر بے مہار کی طرح آزاد کر دیا ہے، کوئی پابندی نہیں رکھی، اور دوسری طرف وہ ہیں جو بالکل بیٹھے ہیں ہاتھ پر ہاتھ دھرے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ شیطان اس کھانے کو حلال سمجھ لیتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ اسی لیے ہر کام کی شروعات بسم اللہ سے کرنی چاہیے، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہاں کوئی اور دعا نہیں ہے جو ہمارے یہاں سکھائی جاتی ہے، بلکہ صرف بسم اللہ کہنا ہے آپ کو کھانا کھانے سے پہلے، بس اتنا کہیں گے تو کافی ہو جائے گا۔ اور دوسری اہم بات یہ پتہ چلی کہ چونکہ آپ نے یہ بات زبان سے کہہ کر ارشاد فرمائی تھی، ادا کی تھی، لہٰذا یہ قولی حدیث میں آ جائے گی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک کو سنت فعلی کہتے ہیں، جس کی مثال دی گئی ہے۔ النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا اذا قمنا للصلاۃ فاذا استوینا کبرا، ابو داؤد، صحیح ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں درست فرماتے، جب ہم سیدھے کھڑے ہو جاتے تو اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع فرماتے۔ تو یہ ایک صحابی بیان کر رہے ہیں، اور وہ اللہ کے رسول کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا فعل مبارک کیا تھا۔ تو وہ کام جو اللہ کے رسول نے بذات خود کیا ہو تو وہ سنت فعلی کہلائے گا، اور یہ صحابہ کرام نے دیکھ کر بیان کیا ہے، یہ ڈسکرائب کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے، نماز میں کیا پڑھتے تھے، اور کھڑے کیسے رہتے تھے، چلتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے۔ تو یہ سب صحابہ کرام نے اس کو محفوظ کر لیا تھا، تو لہٰذا اللہ کے رسول کا جو بھی فعل تھا وہ حدیث فعلی کہلاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جو کام کیا گیا ہو اور آپ نے خاموشی اختیار فرمائی ہو یا اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہو، اسے سنت تقلیدی کہتے ہیں، جس کی مثال دی گئی ہے۔ عن قیس بن عمر قال رعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یصلی بعد صلاۃ الصبح رکعتین، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الصبح رکعتان، فقال الرجل انی لم اکن صلیت الرکعتین اللتین قبلها فصلیتهما الان، فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ ابو داؤد، حدیث صحیح۔ قیس بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو صبح کی نماز کے بعد دو رکعتیں پڑھتے دیکھا، تو فرمایا صبح کی نماز تو دو رکعت ہے، یعنی آلریڈی جماعت ہو چکی تھی اور وہ آدمی نماز پڑھ چکا تھا، تو اس کے باوجود بھی وہ اور دو رکعت پڑھ رہا تھا یا جو بھی پڑھ رہا ہو۔ تو اللہ کے رسول نے اسے پوچھا کہ اللہ کے رسول نے اسے کہا کہ صبح کی رکعت تو یہ نماز تو دو رکعت ہے، یعنی فرض دو ہے بس۔ تو اس نے کہا کہ میں فجر سے پہلے کی جو دو سنتیں وہ نہیں پڑھ سکا تھا، لہٰذا میں اب پڑھ رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول اس کا یہ جواب سن کر خاموش ہو گئے، یعنی اس کی اجازت دے دی۔ تو ایسی حدیث کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں کے لیے ہوم ورک ہے کہ آپ حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری کی ایک ایک مثال ڈھونڈ کر لائیں، اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ منکرین حدیث حدیث کو نہ ماننے کے بہت سارے بہانے بناتے ہیں، تو لہٰذا حدیث کے بغیر ہم ایک قدم بھی نہیں چل سکتے، اس لیے حدیث کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. السنت فی ضوء القرآن، سنت قرآن مجید کی روشنی میں. دین کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کرنا فرض ہے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کو فرض قرار دیا جا رہا ہے، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور بات سن لینے کے بعد اس سے منہ نہ موڑو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. نماز قائم کرو، زکات دو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. ایک اور قرآن کی آیت ہے، مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ پھیرا، ہم نے آپ کو ان پر پاسبان بنا کر نہیں بھیجا. اسی کے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا، سب کی طرف پیغامبر بنا کر بھیجا. اب جو بات سنتا ہے سنے نہیں مانتا یا نہیں سنتا، تو اس کا وبال اسی پر ہوگا. اللہ کے رسول نے تو اپنا پیغام پہنچا دیا اور لوگوں تک بات پہنچ گئی. پھر آگے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے وہ اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. پھر آگے دیکھیے سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 132، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو یہ تمام آیت سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اگر ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو ہم پر رحم کیا جائے گا، اور ہم سب رحم کے مستحق ہے دیکھا جائے تو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کوئی بھی حکم نہیں بھیجا، لیکن اس لیے بھیجا کہ اس رسول کی اطاعت کی جائے. پھر اہم چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جس نے رسول کی اطاعت کی، اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت سے منہ پھیرا، تو وہ بھی پھر اس کا وبال اسی پر ہوگا. آگے کی آیت دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر ذلک خیر واحسن تاویلا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں. پھر اگر تمہارے درمیان کبھی معاملے میں اختلاف پیدا ہو جائے، تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو، اگر تم واقعی اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو. یہی ایک صحیح طریقہ ہے، اور ثواب کے لحاظ سے بھی اچھا ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ کی طرف لوٹانے سے مراد رسول قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے، اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹانے سے مطلب آپ کی زندگی میں جو کام ہے وہاں سے دیکھا جائے گا، یا پھر آپ کی جو ذات مقدس تھی تو وہ چیز ہو سکتی ہے، اور آپ کی وفات کے بعد اس سے مراد آپ کی سنت متحرہ اور احادیث مبارکہ ہیں، یعنی جب آپ کی زندگی میں آپ کی خود کی ذات تھی فالو کرنے کے لیے. اور آپ کی جب وفات ہو گئی، تو اب ہم کس کو لیں گے، ہم کس کو فالو کریں گے، کسے رول ماڈل بنائیں گے؟ تو ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد ان کی احادیث ہے جو صحیح احادیث ہیں، اور آپ کی سنت ہے. اور یہ جو اگلی آیت ہے، یہ بھی بہت ہی بہترین آیت ہے، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم، یہ لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی اختلافات میں تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں. پھر جو بھی فیصلہ تم کرو، اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں. سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر اللہ کے رسول کی اطاعت کا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی قسم کھا کر فرما رہا ہے کہ اے محمد، تمہارے رب کی قسم، یہ لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے. تو کب مومن ہوں گے؟ جب تک اپنے باہمی اختلافات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے. یعنی جب بھی کوئی معاملہ آئے، تو پہلے حدیث میں دیکھا جائے گا. بعض وقت تو قرآن سے قرآن کی تفسیر مل جاتی ہے، بعض وقت کچھ ایسے نئے نئے مسئلے آتے ہیں کہ اس کی وضاحت یا اس کا حل ہمیں احادیث سے مل جاتا ہے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے تمام باہمی اختلافات میں یہ آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں. پھر جو بھی فیصلہ آپ کریں اس پر یہ دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ ایز اٹ از اس کو قبول کر لیں. تو یہ قرآن کی آیات ہیں دراصل جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر کیا گیا ہے. اور آپ دیکھیں کتنی کثرت سے ایسی آیت آئی ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر آپ کی اطاعت پر زور دیا گیا ہے. پھر سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اطاعت سے منہ موڑ کر اپنے اعمال ضائع نہ کرو. پھر سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. جو کچھ رسول تمہیں دیں وہ لے لو اور جس چیز سے تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ اور اللہ سے ڈرو, بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. پھر قرآن کی ایک آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت اور اتباع کامیابی کی ضمانت ہے. جو لوگ بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے تو بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرے گا, ان کی مدد فرمائے گا. آپ کی اتباع اور اطاعت کامیابی کی ضمانت ہے. پھر آگے قرآن کی آیت ہمیں ملتی ہے سورہ احزاب کی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بڑی کامیابی حاصل کی. سورہ احزاب آیت نمبر 71 وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. جو شخص اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, جہاں وہ ہمیشہ رہے گا, اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کیے گئے اعمال کا بھرپور اجر و ثواب ملے گا. وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اگر تم لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارے اعمال کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا. اطاعت کرنے والوں کے لیے اللہ یقیناً بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. سورہ حجرات آیت نمبر 14. یعنی کتنی بہترین بات کی گئی ہے. پھر گناہوں کی مغفرت اللہ کے رسول کے اتباع کے ساتھ مشروط ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجیے کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو, اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں کو معاف فرمائے گا, وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے. تو اس قرآن کی آیت سے بھی بیسیکلی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجئے ان سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. یعنی یہ ثبوت ہے. اللہ سے محبت کا ثبوت کس صورت میں ملے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں. تو اس کے بدلے آپ دیکھیں کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں, کتنی چیزوں کا, کہ اگر تم اللہ کے رسول کی اتباع کرتے ہو, تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس دعوے کو سچ کرنے کے لیے تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کے رسول کی اتباع کرنا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ بدلے میں کیا کرے گا؟ ان کی خطائیں معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ آپ دیکھیں کہ میری اور آپ کی, ہم سب کی ساری بھاگ دوڑ کس لیے ہے؟ ہم کیوں اس قدر لگے ہوئے ہیں ان کاموں میں, سیکھنے اور سکھانے میں؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں اللہ سبحان تعالیٰ کے پاس کامیابی ملے. تو یہاں پر اللہ کے رسول کی اطاعت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میری محبت بھی تم کو ملے گی اور میں تمہاری ساری خطاؤں سے درگزر فرما دوں گا. سبحان اللہ. آپ سوچیں کہ کتنا بڑا آنر ہے یہ. تو کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے لوگ قیامت کے دن نبیوں, صدیقوں, شہیدوں اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر آئیے, میں اور آپ اور ہم سب جو بھی لوگ دین کے کام میں لگے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں جنت میں ملائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ہمیں سرفراز کرے جنت میں انشاءاللہ. کیونکہ قرآن میں آتا ہے وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعَنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے اطاعت قبول کی ہے, پھر اقرار کرنے کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ پھیر لیتا ہے. ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں, کیونکہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے باہمی معاملات کا فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے. تو یہاں پر دراصل منافقین کی بات کی گئی ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی طرف بلایا جاتا ہے تو چند لوگ بس قابل قبول ہوتے ہیں، چند لوگ فالو کرتے ہیں، باقی میجورٹی فالو نہیں کرتی۔ تو کہا گیا کہ ایسا شخص پھر مومن نہیں ہو سکتا کہ جب اللہ کے رسول کوئی فیصلہ کر دے تو اس وقت تک اس فیصلے پر اس کو جو اعتراض ہے وہ ختم نہ ہو جائے۔ پہلی بات تو اعتراض ہونا ہی نہیں چاہیے اللہ کے رسول کے فیصلے پر، اور پھر الٹا اللہ کے رسول کی اطاعت میں لگا رہے، جھٹا رہے، ڈٹا رہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فان تولوا فان اللہ لا يحب الكافرین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اور اگر لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت سے منہ موڑے تو انہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ یقیناً کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر کتنی بڑی بات کہہ دی گئی کہ اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اگر لوگ اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے روکتے ہیں یا منہ موڑتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اب آپ بولے کہ یہ کون سا کفر ہوا جس میں وہ ایمان والے بھی ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی دین کے خلاف ہی بیانات دیتے رہتے ہیں، تو وہ کون لوگ ہیں؟ یہی منکرین حدیث ہیں ایکچولی۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو نازل ہوئی ہے، تو وہ اسے منہ موڑ کر چلے جاتے ہیں، اعراض برتتے ہیں۔ تو ایسی نافرمانی کو پھر کفر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آس پاس کے ایسے واقعے سے سبق سیکھنے والے بنے جو ہمیں عبرت دلاتے ہوں، اور ابھی جو ہم الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ہے ہم امن کی حالت میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ رکھے ہم کو جتنا ہو سکے دین کی تبلیغ کرنے والا بنائے، علم سیکھنے والا بنائے، آگے علم سکھانے والا بنائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔